بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير القرآن الكريم سورة الفاتحة وجزء عام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ورام سورة الفاتحة کہ تفسیر کر رہے تھے اور پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول پر، مسألة هل البسملة آية من الفاتحة او لا، کیا بسملة بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحة کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے یا نہیں. صفحہ نمبر 10 سے ہم بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، کیا سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 ہیں؟ سب جانتے ہیں، اس پر اتفاق ہے. اختلاف اس بات پر ہوا کہ البسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے یا نہیں. اب شیخ صاحب اس مسئلے کے تعلق سے چند اہم باتیں فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فی ھذا خلاف بین العلماء، اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے بیچ میں. فمنھم من یقول، ان میں سے یعنی علماء میں سے بعض علماء یہ کہتے ہیں، انھا آیۃ من الفاتحہ، بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. ویقرأ بها جهرا فی الصلاۃ الجهریہ، اور وہ علماء جو البسملہ کو سورۃ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں، آیت سمجھتے ہیں، وہ جہری نماز میں بسم اللہ بھی جہرن پڑھتے ہیں، یعنی اونچی آواز میں. ويرى انها لا تصح الا بقراءة البسملة، ويرى انها لا تصح الا بقراءة البسملة، اور ان علماء کے نزدیک یہ بات مقرر ہے کہ سورۃ الفاتحہ یا نماز بغیر بسم اللہ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے، یا سورۃ الفاتحہ کو ناقص پڑھا ہے. سورۃ الفاتحہ رکن ہے نماز کی، جب بسم اللہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے. لأنها من الفاتحہ، کیونکہ سورۃ جو بسملہ ہے وہ فاتحہ کا حصہ ہے، فاتحہ میں سے ہے. ومنھم من یقول، دوسرا قول علماء کا یہ ہے، انها ليست من الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کہ آیتوں میں سے ایک آیت نہیں ہے. ولکنها آیۃ مستقلۃ من کتاب اللہ، البسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیتوں میں سے ایک آیت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک مستقل آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے، الگ سے ایک آیت ہے جس کا تعلق کسی سورت سے نہیں ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے کلام، ہے قرآن مجید کا حصہ، قرآن مجید سے باہر نہیں ہے. وهذا القول هو الحق، اور یہ دوسرا قول جو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قول حق ہے، راجح ہے، دونوں اقوال میں سے یہ قول حق ہے، اگرچہ دونوں اقوال اہل سنت و جماعت کے اقوال ہیں، دونوں اقوال اہل سنت و جماعت کے علماء کے اقوال ہیں، پہلا قول بھی دوسرا قول بھی. جو علماء کہتے ہیں کہ البسملہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، آیت ہے، یہ بھی اہل سنت و جماعت کے علماء کا قول ہے. دوسرا قول کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے البسملہ، ایک الگ سی آیت، مستقل آیت ہے، یہ قول بھی سنت جماعت کے علماء کا قول ہے. دونوں اقوال میں سے راجح کون سا ہے؟ فضلت الشیخ بن عثمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول راجح ہے. اچھا، کیوں راجح ہے؟ ودلیل هذا النص وسياق السورة، اس کی دلیل بھی ہے. اب جب ترجیح کی بات آئی ہے، اب دلیل کو پیش کرنا لازمی ہوتا ہے. دلیل کیا ہے کہ دوسرا قول پہلے سے زیادہ صحیح ہے اور راجح ہے؟ النص وسياق السورة، نص ہے اور سورت کا سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، آیت نہیں ہے. اما النص، نص کی دلیل کیا ہے؟ فقد جاء فی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نص کہاں سے لی؟ حدیث سے. حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے علاوہ، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبد نصفین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، بین وبین عبدی، اپنے اور بندے کے بیچ میں نماز کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. لفظ ہے الصلاۃ، سورۃ فاتحہ کا لفظ نہیں ہے، غور سے سنیں، الصلاۃ، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے. فَإِذَا قَالَ، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب میرا بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی. فإذا قال مالك يوم الدين، جب میرا بندہ یہ پڑھتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے، یہ کہتا ہے مالك يوم الدين، قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں مجدني عبدي، میرے بندے نے میری بڑھائی بیان کی، میری تمجید کی. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، جب میرا بندہ یہ پڑھتا ہے إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں هذا بيني وبين عبدي نصفين، یہ میرا اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا ہے. ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي نصفين، يمير من بندك بيش مي هذا هذا. واذا قال اهدنا الصراط المستقيم، جمر بندا يبرت اهدنا الصراط المستقيم اخرتك، قال الله تعالى، الله تعالى فرماته هذا لعبدي، يمير بندك ليه. ولعبدي ما سأل، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں. یہ روایت سے مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وهذا شيخ صفر مهدو، وهذا كالنص على أن البسملة، على أن البسملة ليست من الفاتحة. اس حديث غور سے پڑھا جائے، اس میں غور کیا جائے تو یہ نص جیسی ہے، یہ حدیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسملہ سورة فاتحة میں سے نہیں ہے، سورة فاتحة کا حصہ نہیں ہے. وفي الصحيح، اور صحیح میں عام طور پہ کہا ہے صحیح بخاری، اور صحیح بات یہ ہے کہ روایت مسلم کی جو ابھی روایت ہوگی اس کو ٹھیک کر لیں، یعنی صحیح مسلم. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، اب کون یہ بات فرما رہے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی، صلیت، میں نے نماز پڑھی، خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ وسلم کہ میں نے اقتداء کی نماز پڑھتے ہوئے، وہ ابی بکر، اسے ابو بکر صدیق کی امامت میں میں نے نماز پڑھی، وہ عمر و عثمان، عمر و عثمان کے پیچھے بھی میں نے نماز پڑھی، فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین، تو ان استفتاح نماز کی ابتداء الحمد رب العالمین سے کیا کرتے تھے. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، سید بکر صدیق، سید عمر و سیدنا عثمان کے پیچھے نماز پڑھی. اس سارے کے سارے جب نماز کا آغاز کرتے تو کہاں سے کرتے تھے؟ الحمد للہ رب العالمین سے. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، فی اول قراءه ابتداء میں، ولا فی آخر النهی آخر میں. والمراد، شیخ صفر مند، والمراد لا يجهر، لا يجهرون، اس سے مراد یہ کہ وہ جہر نہیں پڑھتے تھے، یہ مراد نہیں کہ بسم اللہ پڑھتے نہیں تھے، یعنی ہم سنتے نہیں تھے، جو مقتدی تھے ہم نہیں سنتے تھے. اب دیکھیں علماء کس طریقے سے حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث میں لفظ تو نہیں ہے، اس لیے بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے کہ بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے. نہیں، بسم اللہ پڑھنے، پڑھنا سنت ہے، لیکن جہرن نہیں پڑھنی. کیوں جہرن نہیں پڑھنی؟ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اب آگے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے لیا کہ حصہ نہیں ہے. جیسے فرماتے والتمييز بينها وبين الفاتحه في الجهر، دونوں میں تمیز، بسم اللہ میں، سورۃ فاتحہ میں جو آپس میں جو تمیز کیا جاتا ہے، کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ جہر سے. اگر سورۃ فاتحہ کا حصہ ہوتی بسم اللہ تو وہ بھی پڑھا جاتا. ظاہر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان خلفائے راشدین نے، تینوں نے بسم اللہ جہرن نہیں پڑھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر حصہ ہوتا تو جہرن پڑھ لیتے نا. جب جہرن نہیں پڑھا تو انہوں نے خود فرق رکھا ہے بسم اللہ میں اور سورۃ فاتحہ کی باقی آیات میں، اس کا مطلب سورۃ فاتحہ کی حصہ نہیں، آیت نہیں ہے. وعدمہ یدل علی ان لیست منہا اور جب دونوں میں یہ تمیز ہوئی فرق رکھا سورہ فاتحہ اور بسملہ میں تو اسے ثابت ہوا کہ بسملہ جو ہے سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے آیت نہیں ہے. نص واضح ہوا, سب کو یاد ہو گیا. یہ حدیث یاد کرنی ہے, لکھ لیں, حفظ لکھ لیں. یہ حدیث سب کو آنی چاہیے, کبھی بھی سوال کروں گا میں. قسم تو الصلاۃ بین و بین عبد نصفین, بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کا آخر تک آگے حصہ بھی ہے, لیکن یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے مسلم میں, اس حدیث کو یاد کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واما من جهة السياق من حيث المعنى, سیاق اور سباق کی دلیل معنی کے اعتبار سے کیسے دلیل بن جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالفاتحة سبع آیات بالاتفاق, سورہ فاتحہ کی سات آیتیں اس پہ اتفاق ہے, اجماع ہے. واذا اردت ان توزع سبع آیات على موضوع السورة, اگر ہم ان سات آیتوں کو تقسیم کریں سورت کے موضوع کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے, وجدت ان نصفها, تو آپ یہ پائیں گے کہ آدھا حصہ جو سورہ فاتحہ کا ہوا قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ درمیان میں نصف ہے. وہی, اچھا یہ کس نے کہا نصف ہے؟ شیخ صاحب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, شرح کر رہے ہیں. وہی الآیۃ التي قال اللہ فیها, یہ وہی آیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین. حدیث کے کن الفاظ میں آیا ہے حدیث قدسی میں کہ نماز آدھی میرے بندے کے بیچ میں, اسی آیت کے بارے میں آئے کہ نہیں؟ اس مطلب ہے کہ آیت کہاں پہ ہے؟ درمیان میں ہے. اب ہم نے دیکھ رہے ہیں پہلے کون سی آیات ہیں, بعد میں کون سی آیات ہیں. جیسا فرماتے ہیں لأن الحمد للہ رب العالمین واحد, اب گنتے جائیں, پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین یہ واحد ایک ہے, الرحمن الرحیم الثانیہ دو, مالک یوم الدین الثالثہ, وکل حق للہ عز و جل, یہ تینوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سب تعریفیں تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اچھا اياك نعبد واياك نستعين الرابعه چوتھی ہے, یعنی الوسط درمیان میں, یہ کہا گیا حدیث میں. وهي قسمان, اس کے دو حصے ہیں, دو قسمیں ہیں, قسم منها حق لله وقسم حق للعبد. ذرا غور کریں آیت پہ, اياك انت نعبد نحن, دو حصے ہیں کہ نہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے, ایک عابد ہے, ایک معبود ہے. ایاک نعبد, اچھا و ایاک نستعین, پھر ریپیٹ ہوا. یعنی اس کو اگر دو حصے میں کریں, ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ایک حصہ بندے کے لیے ہے. اچھا اہدنا الصراط المستقیم کس کے لیے ہے؟ للعبد. دعا کون مانگ رہا ہے؟ بندہ ہی مانگ رہا ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم للعبد, صراط الذین انعمت علیہم للعبد, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین للعبد. تین بندے کے لیے, تین اللہ تعالیٰ کے لیے, بیچ میں دونوں کے لیے, حدیث میں نصف کی بات آئی ہے, تو دریا میں کون سی آیت ہے؟ اياك نعبد واياك نستعين, پہلے تین, بعد میں تین, درمیان والی ساتویں آیت. کتنی آیت ہوئی؟ سات آیتیں ہوئی ہیں, اور بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. دلیل بھی ہے, نص بھی ہے, اور اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے سیاق, سورت کے سیاق سے. فتكون ثلاثة آيات لله عز وجل وهي الثلاثة الأولى, تین آیت اللہ تعالیٰ کے جو پہلے تین ہیں, وثلاث آیات للعبد وهي الثلاثة الأخيرة, آخر تین بندے کے لیے, وواحدة بين العبد وربه وهي الرابعة الوسطى, اور ایک آیت دونوں کے لیے ہیں جو درمیان میں ہے, چوتھی آیت. ثم من سات کا آدھا کون سا نمبر ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ ساڑھے تین, چار ہوتا ہے نا, تین اوپر تین نیچے, دریا میں چوتھا ہوتا ہے یار. یہ اس کے لیے کوئی خاص ماسٹر کی ڈگری لینی پڑتی ہے کیا؟ اچھا ادھر سے بولا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے. اچھا ثم من جهة السياق من حيث اللفظ, لفظ کے اعتبار سے دیکھیں ذرا. فإذا قلنا, جب ہم یہ کہتے ہیں ان البسملة آية من الفاتحة, جب ہم یہ کہتے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے آیت ہے, لزم ان تکون الآیۃ السابعۃ طویلۃ علی قدر آیتین, تو یہ لازم آتا ہے کہ جو ساتویں آیت ہے اسے لمبا ہونا چاہیے دو آیتوں کے مقدار. ومن المعلوم ان تقارب الآیات فی الطول والقصر هو الاصل, اور اصل میں سورت کو دیکھنے آپ ذرا غور کریں, عمومی طور پہ بعض ایکسیپشنز ہیں کہ سورت کو دیکھ لوں کہ آیت متقارب ہوتی ہیں, یا چھوٹی آیت ہوتی ہے ساری, یا بڑی آیتیں ساری. سور مکی صورتوں کو دیکھ لیں آپ, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لكن بوري ستربين يعني دو لفظين تين دي لفظين. آپ سورة البقرة کو دیکھ لیں یا سورة المائدہ کو دیکھ لیں، لمبی لمبی آیات ہیں، دو دو سطروں کی تقریباً یا تین سطروں کی ایک آیت آپ کو نظر آتی ہے. ایکسیپشنز بعض صورتوں میں ہیں، مثال کے طور پہ سورة المدثر، یا ایہ المدثر قم فانذر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ایک آیت لمبی ہے، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ آخر تک، یہ آیت لمبی ہے، یہ ایکسیپشن ہے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا جائے قرآن کا سیاق و سباق ایک جیسا ہوتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں اگر دیکھا جائے، اگر آیتوں کو ہم ایک ہی یعنی جو سیکشن وائز اگر کٹ کرنا چاہیں اور آیتوں کے اعتبار سے کتنی کتنی لفظ ایک آیت میں ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ البسملہ اگر شامل کرتے ہیں تو ساتویں آیت کو لمبا ہونا چاہیے، دو تین آیتوں کی برابر ایک آیت ہوگی. اور یہ طریقہ نہیں ہے عمومی طور پہ قرآن مجید کا. جب سورہ جب آیت جب بسمہ کو نکال دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تو باقی جو آیتیں بچتی ہیں ساتھ، ان کے آپ دیکھ لیں تقریباً ان کے جو الفاظ ہیں ایک جتنی ہیں تقریباً، کوئی زیادہ یا کم عمومی طور پہ نہیں ہے. فالصواب الذي لا شك فيه، شخص فرماتے ہیں جو بات صحیح جس پہ کوئی شک نہیں ہے، ان البسملۃ ليست من الفاتحة، بسم اللہ فاتحہ میں سے نہیں ہے، كما ان البسملۃ ليست من بقیۃ السور، اور بسملہ جو ہے دوسری صورتوں کا حصہ بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک تیسرا قول بھی ہے رسول جماعت کے علماء کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ، ہر صورت کی آیت ہے، ہر صورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو شخص فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے؟ تیسرا قول جو شیخ صاحب نے یہاں پہ راجح سمجھا ہے کہ آیت مستقل، مستقل آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس کا تعلق نہ تو سورۃ الفاتحہ سے ہے نہ کسی اور سورت سے ہے. فصل بین سورت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دو سورتوں کو بیچ میں فصل کر الگ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے قرآن مجید میں. یہاں تک شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مکمل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله تعالی الحمد للہ رب العالمین، سورت الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہوئے شیخ صاحب پہلی آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں الحمد، حمد کا معنی کیا ہے؟ وصف المحمود بالکمال مع المحبۃ والتعظیم. حمد کا معنی وصف المحمود بالکمال، حمد یعنی تعریف، عام لفظوں میں اردو میں جب ہم کہتے ہیں تعریف کرنا، لیکن تعریف مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اور دو لوگوں کی تعریف برابر نہیں ہوتی. تو جو اللہ کے لیے حمد ہے اس کا معنی یہ ہے وصف المحمود بالکمال، جس کی تعریف کی جا رہی، جس کی حمد کی جا رہی ہے اسے وصف کرنا ہے کمال سے، نمبر ایک. مع المحبت والتعظیم، محبت اور تعظیم کے ساتھ جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں الحمد. نوٹ کر لیں، حمد میں تین چیزیں ہوتی ہیں، وصف المحمود بالکمال، کمال سے وصف کرنا ہے اس کا، جی وصف کمال یعنی جو بہترین سے بہترین آپ وصف کر رہے ہیں، کمال حد تک آپ چلے جاتے ہیں، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں کمال کی تعریف کرتے ہیں، یعنی بے انتہا تعریف کرتے ہیں. اس اعتبار سے اس کے ساتھ دو چیزیں ہونا لازمی ہے. جب حمد کا لفظ آپ بیان کرتے ہیں تعریف میں، تعریف بالکمال تو ہے لیکن محبت و تعظیم، محبت اور تعظیم کے ساتھ. الکمال جس کا ذکر کیا، کمال الذاتی والوصف والفعلی، تینوں کمال، ذات کے اعتبار سے کمال، وصف کے اعتبار سے کمال، فعل کے اعتبار سے کمال. اللہ کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں، اللہ کے صفات جیسے کسی کی صفات نہیں، اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں، صفات کمال ہیں، اور افعال جیسے کسی کے افعال ہو نہیں سکتے. فہو کامل فی ذاتی وفی صفاتی وفی افعالی، اللہ تعالیٰ کامل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور افعال کے اعتبار سے. ولا بد من قید وهو المحبۃ والتعظیم، یہ قید لازمی ہے محبۃ اور تعظیم کی. قال اہل العلم، اہل علم یہ کہتے ہیں لأن مجرد وصفه بالکمال بدون محبۃ ولا تعظیم لا يسمى حمدا، اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے کمال بھی آپ بیان کرتے ہیں، کمال حد یعنی انتہا کے درجہ کا آپ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن بغیر محبت اور تعظیم کے، تو اسے حمد نہیں کہا جاتا، وانما يسمى مدحا، اسے مدح کہا جاتا ہے. کیا کبھی کسی کی تعریف کی جاتی بغیر محبت کے اور بغیر تعظیم کے؟ نہیں، کی جاتی ہے. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح ये ऐसे शख्स واقع ہوتا ہے کہ وہ تعریف تو کر لیتا ہے کسی مجبوری کسی وجہ سے لیکن اس نہ محبت کرتا ہے جس کی وہ مدح کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور نہ ہی اس کی تعظیم کرتا ہے لیکن يريد ان ينال منه شيئا وہ کوئی حاجت اپنی غرض مقصد پورا کرنے کے لیے مدح کر ہی لیتا ہے مثلا تجد بعض الشعراء دیکھیں کتاب میں یار تجد بعض الشعراء بعض شاعر کیا کرتے ہیں یقف امام الامراء کسی حاکم کسی امیر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ثم یاتلهم باوصاف عظیمه پھر بڑے عظیم وصف سے شعر و شاعری میں اس کی تعریف کر لیتا ہے لا محبت فیہم محبت نہیں کرتا اسے ولیکن محبت فی المال الذی یعطونہ لیکن محبت اس کی چیز سے ہے پیسے سے مال سے جو اسے ملے گا یا وہ اسے دیں گے فلذلك صار لابد او خوفا منهم یا ان سے ڈرنے کی وجہ سے ولیکن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة ہماری حمد جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ محبت کی حمد ہے تعریف و تعظیم اور تعظیم بھی ہے فلذلك صار لابد من القید في الحمد کیونکہ یہ لازمی ہے کہ حمد کے لیے اس قید کا ہونا انه وصف المحبود بالکمال مع المحبة والتعظیم تعظیم ہے محبت دوسری ہے تعظیم تیسری ہے واضح ہے مدح اور حمد میں کیا فرق ہے مدح تعریف کرنا ہے حمد بھی تعریف کرنا ہے تو فرق کیا ہے حمد میں محبت اور تعظیم شامل ہوتی ہے لازمی ہے شرط ہے ارکان ہے تین حمد کے ایک نہیں تو پھر حمد نہیں ہے مدح ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا وصف المحمود بالکمال محبت و تعظیم یہ تین ہے مدح کیا ہے تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہے صرف اچھا شکر کیا ہے پھر تیسرا لفظ شیخ صاحب بیان نہیں کیا شکر بھی ہوتا ہے نا شکر کیا ہے کہ میں فلاں کا احسان مند ہوں تعریف ہے کہ نہیں اس نے بڑا احسان کیا ہے بڑا اچھا انسان ہے بارک اللہ فیک شکر ہمیشہ کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے شکر کرنا احسان کے بدلے میں ہوتا ہے حمد بدلے میں نہیں ہوتا یاد رکھیں اور مدح بھی بدلے میں نہیں ہوتا لیکن جو شکر بدلے میں ہوتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں والف الحمد اور الحمد حمد کے لفظ میں للاستغراق اي استغراق جميع المحامد يعني ساری تعریفیں صرف صرف اللہ تعالی کے لیے لفظ حمد ہے الحمد سے کیا مراد ہے العربی زبان میں استغراق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے معنی میں استغراق سے کیا مراد ہے غرق ڈوب جانا استغراق ہر طرف سے جب کوئی چیز اب ڈبو دیتے ہیں پانی میں تو پانی ہر طرف سے گھیر لیتا ہے کہ نہیں یعنی ہر اعتبار سے یہ چیز ڈوبی ہوئی ہے اب کوئی جگہ ایسی جو خشک ہو تو استغراق کا لفظ یہیں سے لیا گیا ہے استغراق سے مراد سارے کے سارے تعریف ہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے پورے کائنات میں اگر کوئی تعریف ہے کسی کی تعریف ہے یا کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اسے کہتے ہیں الاستغراق یعنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کیا کرتے ہیں سب تعریفیں یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تمام کا موجود ہے سب کا لفظ موجود ہے عربی میں لکھا ہوا ہے کل الحمد کل کا لفظ ہے نہیں ہے نا تو کہاں سے آیا ال سے آیا بارک اللہ فیک اسے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں سب تعریفیں کوئی پوچھے گا آپ سے ایک بات سنے جا رہا ہے یہ ال کہاں سے یہ آپ سب کا لفظ کہاں سے لے کے آئے ہو آپ کہیں گے ال کا یہ جو لفظ ہے اس میں معنی ہے استغراق کا یعنی ساری کے ساری یا سب یا تمام تعریفیں صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا وقول تعالیٰ للہ اچھا یہ تو کہہ دیا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف لفظ تو نہیں ہے نا آیت میں صرف کا لفظ موجود ہے صرف اللہ کے لیے موجود ہے کہاں ہے بارک اللہ فیک شیخ صاحب فرماتے ہیں اللام للاختصاص للہ لام اور اللہ لام اختصاص کے لیے یعنی خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لیے والاستحقاق لام کے دو معنی ہیں اختصاص اور استحقاق صرف اللہ کے لیے ہی اور حق بھی اللہ تعالیٰ ہی کسی اور کا نہیں ہے حمد کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے اور حمد صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ کا نام اسم ربنا عز و جل، اللہ تعالیٰ رب عز و جل کا نام ہے. لا يسمى به غیره، کوئی کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا. ومعناه، اللہ کا معنی کیا ہے؟ المألوه، اللہ مألوه یعنی المعبود، المعبود حبا وتعظیما. وبعض علماء کہتے ہیں المعبود بحق، جو حق معبود ہے، سچا معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے محبت کرتے اور تعظیم کرتے ہوئے. وقول تعالی، پہلی آیت واضح ہے، پہلا لفظ الحمد کا لفظ واضح ہو گیا، کوئی چیز ابہام اشکال کوئی ہے نہیں. آگے چلے، الحمد کا لفظ مکمل ہو گیا. ال کا کیا معنی ہے؟ للہ کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ. وقول تعالی رب العالمین، الرب رب کسے کہتے ہیں؟ هو من اجتمع فيه ثلاث وصف، ثلاث اوصاف، جو تین وصف پائے جو اسے رب کہتے ہیں، الخلق والملك والتدبير، خلق ملک تدبیر جس ذات میں پائے جو اسے رب کہتے ہیں. فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الامور، اللہ تعالی ہی خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رب جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک ہے. یہ اکثر باتیں کہاں سے آئی؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مشکل کشا اللہ تعالیٰ سے کوئی ہے؟ مشکل کشائی روبیت کے اوصاف میں سے ہے، حاجت روائی روبیت کے اوصاف میں سے ہے، زندگی موت کا مالک روبیت کے اوصاف میں سے ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صفرات تین، یہ سات کہاں سے آئے؟ انہی کی تفصیل ان سات میں، اگر اس کو آپ تفصیل کر دیں زیادہ تو یہ سات معنی آپ کے سامنے آئیں گے. تدبیر میں یہ سارے معنی موجود ہیں. اچھا، والعالمین، رب سمجھ آ گئے؟ والعالمین، عالمین سے کیا مراد ہے؟ قال العلماء، علماء یعنی مفسرین فرماتے ہیں، کل ما سوى الله فهو من العالم، اللہ تعالیٰ کے ما سوى ہر چیز عالم میں شامل ہے. عالم کیا ہے؟ جمع، عالمین جمع عالم کی جمع ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ما سوا سب عالم ہے، جو بھی مخلوقات اور کائنات ہے وہ عالمین میں سے ہے. اب عالم انگلش میں ورلڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا چیز؟ ہاں، یونیورس، عالم یونیورس ہے، ورلڈ ہے نا، یونیورس تو نہیں ہے، یونیورس. اچھا اچھا اچھا، لارڈ آف دا ورلڈ. اچھا، یہ جو عالم ہے، اب انسان کا ایک عالم ہے، جنوں کا دوسرا عالم ہے، ٹھیک ہے نا، چوٹیوں کا الگ سے عالم ہے. تو جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کائنات ہیں، الگ الگ عالم ہیں. سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وصفوا بذلک، ان کو عالم کیوں کہا گیا ہے؟ لانہم علم علی خالق سبحانہ وتعالی، اللہ اکبر، کیونکہ یہ نشاندہی کرتے ہیں اپنے خالق کی طرف کہ ان کا کوئی خالق ہے. علم علامت سے ہے، نشانیوں سے ہے، علم کا لفظ علامت سے ہے. اب انسان موجود ہے، عقل مند سمجھدار ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اب انسان کا وجود اس کے رب کے وجود کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ چمکتا ہوا سورج، یہ روشن چاند، یہ زمین و آسمان، پوری کائنات نشاندہی کرتی ہے کہ ان مخلوقات کا کوئی خالق ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم اور عالمین. تو اصل لفظ عالم سے ہے، نشانی سے ہے. ففی کل شیء من المخلوقات آیت تدل علی الخالق، مخلوقات کی ہر چیز میں دلیل اور نشانی موجود ہیں جو یہ نشاندہی کرتی کہ اللہ تعالی خالق ہے. تدل علی الخالق، علی قدرتی، کہ وہ قدرت کی بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے. وہ حکمتی، حکمت کا ثبوت بھی ملتا ہے. وہ رحمتی، رحمت کا ثبوت بھی ملتا ہے. وہ عزتی وغیرہ ذلک میں معانی ربوبیت، جتنی معانی ربوبیت کے سارے جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. الفوائد، اس پہلی آیت کے فوائد میں سے جیسا فرماتے ہیں، من فوائد الآية، آیت کے فوائد میں سے، اثبات الحمد الكامل لله عز وجل، حمد کامل کا ثبوت ہمیں ملتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وذالک کہاں سے لیا؟ ہم نے من ال، ال کے حرف سے یا ال کے لفظ سے، فی قولی تعالی الحمد، لانها دالت علی الاستغراق، کیونکہ ال دلالت استغراق کی طرف کرتی ہے. ال کا معنی ہے استغراق کے لیے، یعنی ساری تعریف اثبات الحمد الکامل لله عز وجل، ثبوت ملا ہے کہ نہیں؟ الحمد کے لفظ سے ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ ساری تعریفات کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. دوسرا أن الله مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. ساري كساري تعريفات كحق دار صرف وصرف الله تعالى هي. پہلے فائدہ ہے کہ ساری تعریفات ساری کہاں سے آئی؟ ال کے لفظ سے. پھر دوسرا فائدہ ہے کہ ان ساری تعریفات کا مستحق اور مختص جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ لام سے، للہ. ولہذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اصاب ما یسره، جب کوئی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، قال، کیا فرماتے؟ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ مسنون ہے، جب آپ خوشی ہوتے کسی بات کی، آپ کو خوشخبری ملتی، آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ یہ مسنون ہے کہ آپ یہ کہیں الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. واذا اصابه خلاف ذلك، اگر کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے خوشی کے علاوہ، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمد للہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کی تعریف سارے تعریف اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں، سبحان اللہ. تیسرا فائدہ، ومنها، فوائد میں سے، تقدیم وصف اللہ بالالوہیت علی وصف بالربوبیہ. الحمد للہ رب العالمین، الوہیت کا وصف بھی ہے، ربوبیت کا وصف بھی ایک ہی آیت میں، توحید الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید کی ابتدا توحید الوہیت سے ہوئی ہے، بسم اللہ میں بھی اور الحمد للہ میں بھی، سبحان اللہ. الحمد للہ، حمد کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. حمد عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے صرف کرنا توحید عبادت ہے. تو شخص یہ فرما رہے ہیں کہ الوہیت کو مقدم کیا رب العالمین پر، ربوبیت پہ. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہذا اما لان اللہ هو الاسم العلم الخاص به، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خاص نام اللہ تعالیٰ جس میں علم ہے، والذی تتبع جميع الاسماء، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے نام اس نام کے تابع ہیں. واما، یا یہ وجہ ہے، لان، یا یہ حکمت ہے، واما لان الذين جاءتهم رسل ينكرون الالوهية فقط، یا یہ وجہ ہے کہ توحید الوہیت کا ذکر ربوبیت سے پہلے ہوا، کیونکہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان لوگوں نے انکار الوہیت کا کیا، ربوبیت کا نہیں کیا. ابو جہل، ابو لہب کس کی انکار کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے. کبھی انہوں نے کہا ہے، ابو جہل کبھی کہا ہے کہ اس کا خالق مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، کوئی بت ہے؟ نہیں. ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. وہ تو بار بار یہی کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو شرک عبادت میں ہوا، ربوبیت میں انہوں نے شرک نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ واحد رب جانتے تھے اور مانتے تھے، ان کو یقین تھا، ایمان تھا ان کا، لیکن ناقص ایمان تھا. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے لازمی ہے کہ ربوبیت کے ساتھ الوہیت پر بھی ایمان لایا جائے. نمبر چار، چوتھا فائدہ، ومنها عموم ربوبیت اللہ تعالی لجميع العالم، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے عموم سارے عالم کے لیے، لقول تعالی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت شامل ہے پوری کائنات کو، پوری کائنات کا رب ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی ہے، بڑی سے بڑی، ذرہ سے مجرہ تک، ایٹم سے گیلیکسی تک، اب چلے جائیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی خلق سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے. سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور سب کی تدبیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. شاہ صفرہ تقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، الرحمن الرحیم. الرحمن صفة للفظ الجلالة، رحمان لفظ جلالة اللہ کی صفت ہے، والرحیم صفة اخرى، یہ اور صفت ہے. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، پہلے بسم اللہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مختصر سے بتا دیتا ہوں ابھی. الرحمن کیا مراد ہے؟ هو ذو الرحمة الواسعة، وسیع رحمت والا. والرحیم هو ذو الرحمة الواصلة، پہنچنے والا رحمت والا، جو پہنچتی بھی ہے. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، رحمان اللہ تعالیٰ وصفه والرحيم فعل ہے. ولو انه جيء بالرحمن وحده او بالرحيم وحده لشمل الوصف، اگر الرحمن الگ سے ہوتا لفظ اور رحیم الگ سے ہوتا تو دونوں معنی شامل ہو جاتے. الرحمن میں وصف اور فعل دونوں، رحیم وصف اور فعل دونوں، لیکن جب ایک ساتھ دونوں بیان کیے جاتے ہیں، الرحمن الرحیم جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، تو اس سے مراد الرحمن وصف ہے، الرحیم فعل ہے. یعنی اللہ رحم بھی کرتا ہے، صرف نام کا رحم کرنے والا نہیں بلکہ فعلا اللہ تعالی رحم کرتا ہے، وہ یہ رحمت مخلوق تک پہنچتی بھی ہے، مخلوق کو فائدہ بھی ہوتا ہے. والفعل الوصف نشمل الوصف والفعل، لكن اذا اقترن فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل، لكن جب دون ایک ساتھ بیان کیا جائے تو رحمان وصف کے لیے، رحیم فعل کے لیے. الفوائد، الرحمن الرحيم کے فوائد میں سے نمبر ایک، من فوائد الآيات الكريمة کے فوائد میں سے نمبر ایک، اثبات هذين الاسمين الكريمين، دونوں ناموں کے ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت میں الرحمن الرحیم میں. الرحمن الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں لله عز وجل، اللہ تعالیٰ کے لیے. واثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل، اور دونوں نام متضمن ہے دو چیزوں کو، ان کے اندر دو معنی موجود ہیں، ایک ہے وصف کا صفت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے، دوسرا فعل کی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا بھی ہے. ایک تو رحم کرنے والا ہے، ایک رحم کرتا بھی ہے. نمبر دو، ومنها ان ربوبيته، ان ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ ربوبیت کی بنیاد رحمت پر ہے. اللہ اکبر. لان اللہ تعالیٰ لما قال، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، كان سائلا يسأل، دیکھیں ابتدا کیا ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایک سوال اٹھتا ہے، شخص فرماتا ہے كان سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبیہ، اللہ رب العالمین تہ کہ ربوبیت کیسی اللہ تعالیٰ کی، دل میں خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ارباب ہوتے ہیں ارباب اختیار، اسے ڈر لگتا ہے. ارباب اختیار سے ہمیشہ دنیا میں دیکھ لیا، ہم تو دنیا والوں کی دیکھتے ہیں نا، جو ارباب اختیار ہیں تو اسے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ پکڑتے زیادہ ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ نے فوراً، کبھی کسی کے ذہن بات آئے یا نہ آئے، فوراً الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. تو شیخ فرماتے ہیں هل هي ربوبيه اخذ وانتقام، كاي ربوبيه جو ہے اخذ وانتقام کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت رحمت، یہ رحمت کی ربوبیت ہے، وانعام، انعام کی ربوبیت ہے، احسان کی ربوبیت ہے. قال تعالی الرحمن الرحیم، تو انعام اور احسان اور رحمت کی ربوبیت ہے، نہ کہ انتقام کی ربوبیت ہے، سبحان اللہ. اگلے درس میں انشاءاللہ مالک یوم الدین سے شروع کریں گے. یہ قاعدہ یاد کر لیں، ہر نام میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے، ہر نام میں صفت موجود ہے، لیکن ہر صفت میں نام نہیں ہے. الرحمن الرحیم دو نام ہیں، جب نام ہو تو قاعدہ کیا ہے، صفت بھی ہے، تو اب صفت بھی موجود ہے، نام بھی ہے صفت بھی ہے. ہاں قاعدہ یہ تو بتا رہا ہوں، قاعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر نام میں صفت موجود ہے. ہر نام میں صفت ہے، العزیز میں صفت ہے عزت کی، الحکیم میں صفت ہے حکمت کی، نام نہیں ہے. آپ بتائیں کون بتائے گا مجھے؟ الاستواء، الرحمن علی العرش استوى، استوى صفت ہے. کیا المستوى اللہ کا نام ہے؟ نہیں. اور مثال کیا؟ توابہ، نہ التواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، التواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے. وجاء ربك والملك صفا صفا، الجائي آنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ نہیں. المجيء صفت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر صفت میں نام نہیں، لیکن ہر نام میں صفت شامل. کوئی نام بتائے اس میں صفت نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نام بتائے، صفت ہمیشہ ہے. بارك الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.